الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد والله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسله قال تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام کے قابل عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کا اور وعظ و نصیحت کا یہ موقع دے کر امت پہ بڑا کرم فرمایا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جمعہ کے دن جب کہ ہم نہا دھو کر کافی مطمئن طبیعت کے ساتھ بیٹھتے ہیں, پوری توجہ کے ساتھ دین کی بات سنیں اور اس سے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ہم کوشش کریں. جب پوری توجہ ہوگی, طلب لے کے بیٹھیں گے اور دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے رہیں گے کہ اللہ ہم کو نفع پہنچائیے, تو پھر کیفیت بدل جائے گی. ایسے ہی غافل بیٹھیں گے, اپنے کو آگے بڑھانے کا عزم نہیں, عمل کا عزم نہیں, بس آ گئے بیٹھ گئے, تو پھر فائدہ بہت کم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان مذاکروں کا پورا پورا نفع عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ ایک اہم موضوع ہمارے سامنے آیا تھا کہ اللہ سے راضی رہنا اور اللہ کو راضی کرنے کی دھن لگی رہنا, یہ مومن کی خاص صفت ہے, اس پر محنت ہونی چاہیے. اسی حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا کہ آپ کا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا طریقہ کیا ہے, زندگی گزارنے میں آپ کا طریقہ کیا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ الیقین قوتی, کہ میری غذا یقین ہے. 13 چھوٹے چھوٹے جملے حضور نے بیان فرمائے تھے کہ حضور کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس میں حضور فرما رہے ہیں کہ یقین کی کیفیت بنائے رکھنا یہ میری غذا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب بھی اس بات کا عزم رکھیں کہ ہماری زندگی اللہ پر یقین کی کیفیت, اللہ کے وعدوں پر یقین کی کیفیت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین کی کیفیت کے ساتھ گزرنا چاہیے. یہ یقین جو ہے بنانے سے بنے گا, اور یقین حاصل کرنے کی نیت رہے گی تو یقین حاصل ہوگا. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنا یقین بنانے کی فکر ہی نہیں ہوتی, دماغ بالکل کھچڑی بنا ہوا ہے, کبھی کوئی خیال, کبھی کوئی خیال, کبھی کوئی خیال, وسوسوں کی بھرمار, ہر معاملے میں شکوک شبہات. کتنے لوگ ہیں جو شک کے اندر زندگی گزارتے ہیں, ان کی ذاتی زندگی میں, ان کے اپنے کاموں میں بھی ان کو یقین نہیں ہوتا, ایسی پھس پھسی زندگی شکوک والی گزارتے ہیں, ایسا ہے معلوم نہیں, ویسا ہے معلوم نہیں, بس چلو بھائی. اس طرح سے جینے والا بڑا پھس پھسا انسان ہوتا ہے, اس کے کاموں میں جان نہیں ہوتی, اور دین کے راستے میں تو ایسا چل ہی نہیں سکتے. ابھی جو آیت پڑھی گئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ آپ مردہ کو زندہ کیسا کرتے ہیں, ذرا مجھے دکھائیے. ربی ارینی کیف تحیی الموتا، جب انسان مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، تو اللہ کا کلام کہتا ہے کہ پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کیف تحیی الموتا، آپ کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا تم کو ایمان نہیں ہے جب کہہ رہے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد مخلوقات کو زندہ کریں گے؟ تو کیا آپ کو ایمان نہیں ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے آپ زندہ کرتے ہیں، کیسے زندہ کریں گے؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں ضرور یقین رکھتا ہوں اللہ کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیکن میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ میرے قلب کو اور اطمینان ہو جائے. تو قلب کو اطمینان ہو یہ اچھا مزاج ہے، مطمئن قلب ہو، یقین کی کیفیت ہو، اس کی اللہ سے دعا کی جائے، اس کے اسباب اختیار کیے جائیں، تو پھر یقین بنے گا. جب یقین بنانے کا حکم ہے، یقین بن سکتا ہے تبھی تو حکم ہے. تو یقین بنانے کے طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن اور حدیث کے دلائل آدمی سنے، ایسی محفلیں ہماری ہونی چاہیے. شکوک شبہات کی باتیں تو میڈیا سے ہزاروں روز سنتے رہتے ہیں، یقین بنانے کی مجلسوں کا انتظام نہیں کرتے ہم. ایمان کے دلائل کیا ہیں، حضور کی رسالت کے دلائل کیا ہیں، آخرت کے دلائل کیا ہیں، شریعت کے مختلف احکام کی حکمتیں کیا ہیں، ہم دلائل کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے، اس کو ہم کام ہی نہیں سمجھتے، تو یقین کیسے بنے گا؟ تو اہل علم کی، پختہ اہل علم کی مجلسیں چاہیے آدمی کو، تو پھر سوچ کی بنیادیں بھی مضبوط رہیں گی. پھر اس کے ساتھ عبادت زیادہ کرنے سے، اللہ کا ذکر اچھا خوب کرنے سے ایک نور آتا ہے. جیسے فرمایا کہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکینت نازل ہوتی ہے. اور فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو علمی مجلسوں کے بعد سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی اچھا دھیان سے نمازیں پڑھے، خوب دل لگا کے تلاوت کرے، عبادتیں کرے، اور ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرے. ذکر کرنے سے جیسے ہی ہمارا قلب ذکر کرنا شروع کرتا ہے، اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. فذکرونی اذکرکم، جو فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. جیسے ہم ادھر سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ادھر سے اللہ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو ایک نور آتا ہے، اوپر سے نظر نہ آنے والی چیز ہے، نور ہمارے قلب میں آتا ہے. وہ جو آنے والا نور ہے اسی کو کہیں سکینت کہا گیا، ایک سکون کی ٹھنڈک آتی ہے. والذی انزل السکینت فی قلوب المؤمنین، ایمان والوں کے قلب میں اسی نے سکینت نازل کی. تو وہ یاد الہی کے جواب میں ادھر سے ایک سکون کی کیفیت آتی ہے، ایک نور آتا ہے، وہ ہماری روح کی غذا ہے. اس لیے ذکر کی صفت ہے شرح صدر. جو آدمی کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا سینہ کھل جاتا ہے. سینہ کھلنے کا مطلب شریعت کی باتوں میں پھر شکوک شبہات نہیں آتے، ایک ایسا سکون اندر آتا ہے، یقین آتا ہے. تو علم چاہیے، ذکر کے حلقے چاہیے، ذکر کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اور ایک شکل جو اس زمانے میں جس کو بہت استعمال کیا ہے، وہ کثرت سے ایمان کو بولنا. دعوت و تبلیغ کی محنت میں جس پہ خوب کام کیا گیا، محنت کروائی گئی کہ ایمان کو خوب کثرت سے بولو، کثرت سے بولنے سے بھی ایمان جو ہے پختہ ہوتا ہے. جیسے ایمانی اعمال سے پختہ ہوتا ہے، کثرت سے عبادت کر رہا ہے آدمی، کثرت سے نیکیاں، جتنی عبادت اور نیکیاں کرتا چلا جائے گا اتنا یقین بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنے اعمال کمزور ہوتے چلے جائیں گے یقین بھی کمزور ہوتا چلا جائے گا. بہرحال حضور طریقہ یہ بتا رہے ہیں مومن کے جینے کا کہ یقین کی کیفیت بنا کے جینا چاہیے، جب جینے میں مزہ ہے، جب اعمال میں طاقت ہوتی ہے، اس کی طرف آدمی کو توجہ دینا ہے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ میرا جو طریقہ ہے، میں یقین کو غذا سمجھتا ہوں اپنی. اس طرح روزانہ آدمی کو غذا چاہیے، ایسے ہی انسان کو روزانہ اپنا یقین بنانے والی ایکٹیویٹی چاہیے. غذا جب آدمی لیتا ہے تو اس سے اس کا جسم بڑھتا ہے، نشو نما پاتا ہے، اور جسم میں طاقت آتی ہے، بیماریوں سے لڑنے کی بھی طاقت آتی ہے جب غذائیت صحیح پہنچتی ہے. تو ایسے ہی جب یقین کے اعمال کیے جاتے ہیں تو اوپر سے انوارات آتے ہیں، تجلیات آتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں. جیسے قرآن کی ایک تلاوت ہے، پھر تلاوت قرآن کی ایک برکت ہے، پھر برکت الوحی ایک ہے. پھر تو یہ اعمال سے جو فیوز اور برکات جو ملتے ہیں آدمی کو، ان کی وجہ سے وہ روحانی اعتبار سے مضبوط ہو جاتا ہے، روح اس کی طاقتور ہو جاتی ہے. تو اس کی ہم سب کو فکر کرنا چاہیے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اعمال میں آسانی ہو اور زندگی اچھا اعمال سے بھری پوری گزرے اور شیطان کے قبضے سے ہم نکل سکیں، بہت اہم چیز ہے. اب یقین کس کو کہتے ہیں؟ پکا گمان، کسی چیز کا پکا خیال جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یقین. جیسے اچانک ہمارے پاس میں سانپ نکل آیا، سانپ پہ نظر پڑتے پہلے آدمی دور بھاگتا ہے، تھوڑا دور بھاگنے کے بعد ہوش میں آتا ہے، پھر مارنے کی سوچتا ہے، پہلے تو فوراً وہاں سے بھاگتا ہے، ایک دم قریب میں سانپ نکل گیا. تو فوراً کیوں بھاگ رہا ہے وہ سانپ کو دیکھتے ہی؟ ایک یقین اس کے ذہن میں ہے کہ اس کے زہر سے میری موت ہو جائے گی، اگر یہ سانپ کاٹ لے گا تو میری موت ہو جائے گی. اس یقین کی وجہ سے وہ بھاگ رہا ہے. حالانکہ سانپ دیکھنے میں خوبصورت ہے، بعض وقت سانپ جو ہے ایسے ایسے رہتے ہیں، ایک سے بڑھ کے خوبصورت ہے. مینڈک بھی جو زہریلے مینڈک ہوتے ہیں وہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں. تو سانپ کافی خوبصورت ہوتے ہیں، ان کا ڈیزائن بہت اچھا ہوتا ہے بعض سانپوں کا، لیکن آدمی ڈیزائن کو دیکھتے نہیں بڑھتا، وہ کتنا اچھا ہے، وہ ہاتھ میں نہیں لیتا، اس کو گلے میں نہیں ڈال لیتا. تو وجہ کیا ہے فوراً بھاگنے کی؟ ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جان کو خطرہ ہے، سمجھے، یہ قریب آیا تو اپنی جان کو خطرہ ہے. یہ یقین کیا کر رہا ہے؟ اس کو بھگا رہا ہے. تو یقین وہ چیز ہے. ایسے جب دینی یقین بنتا ہے کسی کی، دینی سوچ پختہ ہوتی ہے کسی کی، عذاب اور ثواب کی بات ذہن میں پختہ ہوتی ہے، تو پھر وہ گناہ دیکھتے ہی بھاگتا ہے. جیسے گناہ کا موقع سامنے آئے گا فوراً اچھل کے بھاگے، او گناہ نہیں کروں گا میں، اس لیے کہ اس کے اندر یقین یہ بنا ہوا ہے کہ یہ گناہ میری روح کو تباہ کرے گا، میری روح کی موت ہے، میری آخرت کی موت ہے، میری ابدی موت ہے گناہ، اور اس سے میرے ایمان کو خطرہ ہے. جیسے سانپ سے جان کو خطرہ ہے، ایسے گناہ سے ایمان کو خطرہ ہے. تو اب یہ جو یقین جو انسان کو ملتا ہے عام طور پہ، اس کے جو ہے دو ذرائع ہیں. ایک تو کسی چیز کو دیکھ کر، مشاہدہ کرنے سے آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ بھئی یہ بات صحیح ہے. جیسے کشش ثقل ہے زمین کی، جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچنے کی طاقت ہے، گریویٹی جس کو کہتے ہیں فورس. اب وہ آنکھوں سے تو نظر نہیں آتی، مگر سب مانتے ہیں کہ بھئی زمین اپنے اندر کشش رکھتی ہے، سب مانتے ہیں. حالانکہ آنکھوں سے کتنا گھور کے دیکھے تو وہ کھینچتی ہوئی نظر نہیں آتی، لیکن جب آدمی دیکھتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہاتھ سے گر رہی ہے تو نیچے ہی جا رہی ہے، اوپر نہیں جا رہی. جب پہلی مرتبہ نیوٹن نے دیکھا تھا، غور کیا تھا کہ بھئی سیب گرتا ہے تو نیچے ہی کیوں جاتا ہے، وہ اوپر کیوں نہیں جاتا، تو اور بھی کئی چیزوں کو ڈال کے دیکھا، مختلف انداز سے سوچا، تو اب یقین ہو گیا کہ کھینچنے کی ایک طاقت زمین کے اندر ہے. تو یہ مشاہدہ. لیکن یہ جو مشاہدے کی طاقت ہے نا انسان کی، بڑی کمزور ہے، محدود ہے، لمیٹڈ ہے. وہ آدمی کا مشاہدہ بہت کمزور ہے، کمزور بھی ہے، محدود بھی ہے. اگر ہماری سے تھوڑی دور ایک 10 میٹر پہ کوئی چونٹی چل رہی ہے، حالانکہ وہ چونٹی ہے چل رہی ہے، مگر ہم کو اس کا نظر نہیں آتا چلنا، حالانکہ حقیقت میں وہ چل رہی ہے، اور وہ چونٹی جو ہے چل رہی ہے تو اس کی آواز بھی پیدا ہو رہی ہے، مگر ہمارے یہ کان اس آواز کو پکڑنے میں فیل ہیں، ہمارے کان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم چیونٹی کے چلنے کی آواز کو سن سکیں. ہاں اگر آلات لگائیں گے آپ تو پھر سنائی دے گا، آلے کے ذریعے سے آپ سن سکتے ہیں. ایسے ہی ہماری سونگھنے کی طاقت کتنی کمزور ہے، کہیں بھی ایک شکر کا دانا پڑا ہوا ہے تو چیونٹی معلوم نہیں کہاں سے سونگھ کے آ جائے گی، اور ہمارے پیچھے بھی پڑا ہوا ہے تو ہم کو پتہ نہیں چلے گا، ہماری ناک جو ہے بتائے گی نہیں کہ ایک شکر کا یہاں پر دانہ ہے. ایسے اب اس کمرے کے اندر، حال کے اندر کتنی آوازیں ہیں ہم کو سنائی نہیں دیتی، جو مختلف ریڈیو اسٹیشنوں سے آوازیں آ رہی ہیں مختلف، لیکن وہی اگر ریڈیو آپ ریسیور لگائیں گے یہاں پر تو یہیں امام حرم کا خطبہ سن سکتے ہیں آپ، یہیں ہے وہ خطبہ. تلاوت جو چل رہی ہے حرم سے، جو نشر ہو رہی ہے قرآن کی تلاوت کسی بھی ریڈیو اسٹیشن سے، یہاں ہے وہ، لیکن ہم اس کو سن نہیں سکتے. لیکن جب اس کو آلہ لگا کے ریسیو کریں گے آپ تو پھر سننے لگیں گے. تو معمولی وہ پلاسٹک کے ٹکڑے، اس میں اتنی طاقت ہے ہمارے اندر نہیں. آج کل سب کان میں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فون لے کے کان میں لگائے ہوئے ہیں، سمجھے. کان میں نہیں لگائیں گے تو سنائی دے رہا، کان میں لگا رہے ہیں تو سنائی دے رہا. تو ہمارا سننے کا جو پاور ہے بہت کمزور ہے، چھوٹے چھوٹے جانداروں سے بھی کمزور ہے. بلی ہے رات میں بھی اچھا صاف دیکھتی ہے، اور ہم دیدے پھاڑ پھاڑ کے بھی دیکھیں گے اندھیرے میں تو ہم کو نظر نہیں آتا، بلی کو پورا اچھا نظر آتا. ایسے ہی اگر کوئی آدمی ہمارے بازو بیٹھ کے کھانس رہا ہے، زور سے اس نے کھانسا، تو اس کے منہ سے اربوں کھربوں جراثیم باہر نکلتے ہیں، لیکن پاس بیٹھنے والے کو کوئی جراثیم نظر نہیں آتے، آرام سے بیٹھا ہوا ہے، وہ چھینک رہا ہے کھانس رہا ہے. اگر نظر آ جاتے تو پھر کوئی کسی کے بازو نہیں بیٹھتا تھا، پھر جینا مشکل ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی رحم کر کے ایسے ہی حواس رکھے کہ آدمی آرام سے جی سکے، ورنہ دہی کو دیکھیں گے تو متلی ہو جاتی تھی، قائے ہو جاتی تھی، اتنے جراثیم نظر آ جاتے تھے. اگر ہمارے حواس تیز ہوتے، جتنے ریڈیو اسٹیشنوں سے آوازیں نشر ہو رہی ہیں اور کیا کیا آوازیں ہیں کائنات میں، وہ سب سنائی دیتی ہم کو، محسوس ہوتی تو ہم تو پاگل ہو جاتے، سکون زندگی کا ختم ہو جاتا. تو اللہ نے ہم کو حواس اتنی دیے کہ جتنا دیکھنا ضروری ہے اتنا ہی، اس سے زیادہ باریک چیزیں دیکھیں گے تو الٹا پریشان ہو جائے گی. تو سننا بھی اتنا ہی دیے ہیں، دیکھنا بھی اتنا ہی دیے ہیں، ہر چیز کے، جس سے زندگی ذرا پرسکون چلے، ورنہ ہر چیز نظر آ جائے گی تو جینا مشکل ہو جائے گا. تو ایک تو ہے کسی چیز کو ماننے کا طریقہ، بھائی جو ہمارے حواس میں، ہمارے مشاہدے میں، ہمارے سننے میں، دیکھنے میں جو چیز آئی ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن وہ بہت محدود ہے. اگر ہر صرف دیکھی ہوئی چیزوں کو ہی مانوں گا، اگر ہم یہ طے کریں گے تو پھنس جائیں گے ہم، اتنی چیزیں ہیں مگر نظر نہیں آتی، سنائی نہیں دیتی. اور ایک ذریعہ ہے کسی چیز کا یقین پیدا ہونے کا، کوئی بہت قابل اعتماد شخصیت ہے وہ کچھ بتا رہی ہے، اس کے اعتماد پہ ہم بات پر یقین کر رہے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایسے ہم سب لوگ مانتے ہیں کہ بھئی سعودی عرب ایک ملک ہے، فلاں فلاں ایک ملک ہے، امریکہ ایک ملک ہے، حالانکہ آنکھوں سے نہ امریکہ دیکھا نہ سعودی عرب دیکھا، پھر بھی مانتے ہیں. اس لیے کہ کتنے لوگ ہیں جو دیکھ کے آئے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں بھئی ہم دیکھ کے آئے ہیں اور اخبار خبریں پڑھ رہے ہیں ہم، سعودی عرب میں یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، نیوز پڑھ رہے ہیں ہم، اس کی وجہ سے جو ہے ہم مان رہے ہیں. پھر آج کل تو فوٹوز بھی آ رہی ہیں، لیکن جس زمانے میں فوٹوز نہیں آتی تھی اس وقت بھی اخبار میں دیکھ کے تو مان لیتے تھے یہ چیز ہے. تو یہ کیا ہے، معتبر شخص کی بات سن کر ماننا، اس پہ زندگی کا نظام چل رہا ہے کتنا ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ شہر میں جانا ہوا، بیان ہونے کے بعد ایک میاں بیوی، ماں اور باپ نے آ کے ملاقات کی، بہت پریشانی کا اظہار کیا کہ ہمارے بچے کو ہم نے اچھا پڑھایا، وہ بیرسٹر بنا ہے، وکیل بنا ہے، مگر دہریا ہو گیا، وہ دہریا ہو گیا ہے، وہ اللہ کو ہی نہیں مانتا. تو لے کے آئے ذرا بچے کو، آپ بات کیجئے، آپ کی گفتگو سے سمجھے گا شاید. تو اس کو لا کے بٹھایا گیا، اب اس کو پوچھ رہے، جدھر سے بھی سمجھاؤ وہ انکار کر رہا ہے. وہ بول رہا ہے کہ میں جو چیز مشاہدے میں آئے، آبزرویشن میں جو چیز آئے میں وہی مانتا ہوں، جس چیز کا مشاہدہ نہیں ہے، جس کو ہم دیکھے نہیں، میں اس کو نہیں مان سکتا. تو بہرحال کئی انداز سے اس کو سمجھایا گیا، لیکن جو ہے اس کے چوکھٹے میں، دماغ میں بات نہیں اتر رہی تھی. اب بولے کہ اب انگلی جو ہے گھی نکالنے کے واسطے ٹیڑھی انگلی بھی کرنا پڑتا. تو اس کو بولے اچھا آپ کا نام کیا ہے، عبد الکریم، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ عبد الرحیم. یہ عبد الرحیم صاحب آپ کے والد ہے بول کے آپ کو کیسا معلوم ہوا؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ نہیں، ہمارے امی بول رہے. بتا، سب سے قریبی گواہ تو ماں ہی ہوگی، اس لیے کہ ماں اور باپ کے ذریعے سے اولاد وجود میں آتی. بھائی ہماری ماں کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ابو ہے یہ. تو بولے کہ ماں تو جھوٹ بھی بول سکتی ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس یہ تمہارے ابو ہے؟ تم نے دیکھا ہے کہ تمہارے ابو ہے؟ لاجواب ہو گیا. بول کے ماننا پڑے گا، ہر چیز مشاہدے سے نہیں، معتبر گواہی پہ بھی بات ماننا پڑتا ہے. تو وہ سیدھی ساری باتیں معلوم کو سمجھ میں نہیں آتی، ٹیڑھی کرنے کے بعد سمجھ میں آتی. پہلے تو غصہ آ گیا، یہ کیا بول رہے آپ ہمارے ابو کو، مجھے حرامی بول رہے کیا ہے؟ مگر پھر بعد میں جو ہے عقل ٹھکانے آئی. تو امی کی بات مان کے جیسے یہ میرے ابو ہے آپ کو یقین آ گیا. بعض وقت صورت شکل ملتی جلتی ہے تو وہ ایک دلیل ہو جاتی ہے، بعض وقت بالکل بیٹے کی صورت ایک دم الگ ہے، ابو کی الگ ہے، وہاں کیسے مانیں گے؟ امی بول رہے اس لیے مانیں گے کہ ابو ہی ہے یہ آپ کے، آپ کی پیدائش جو ہے وہ مستند ہے، امی بولیں گے اور کیا. تو جیسے امی کی بات مان کے ابو پہ یقین آ جاتا ہے، ایسے ہی نبی کی بات مان کر سچائیوں پہ یقین کرنے کو ایمان بولتے ہیں، یقین بولتے ہیں. اب نبی کی آپ شخصیت ہے، پڑھو پھر کتنی سچی شخصیت ہے. نبی کے بارے میں تفصیل ہم کو معلوم ہونا چاہیے، دین کی ایک ایک بات کو ہم پرکھ نہیں سکتے، لیکن نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہی تھے، اس کو پرکھ سکتے ہیں، پوری عقل سے پرکھ سکتے ہیں، اس کے دلائل ہیں اس کے زبردست. جب نبی سمجھ میں آ گئے تو باقی اب سب چیزیں آپ ان کی ہر کہیں بھی بات آپ مانتے چلے جائیے. تو آج کل کیا ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہے، نوجوانوں کے ذہن میں ہے کہ گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے، گناہوں سے نہیں بچ سکتے. تو کیوں نہیں بچ سکتے؟ یقین کی کمزوری ہے. یقین بن جائے تو پھر گناہ سے بچنا کچھ مشکل نہیں. جیسے اپن سانپ کو نہیں پکڑتے، نہیں بھائی سانپ کو پکڑنا ہی پڑتا، سانپ کو پکڑنے سے بچنا مشکل ہے کوئی بھی نہیں بولتا، اس لیے کہ یقین ہے کہ یہ کاٹے گا تو موت آ جائے گی، وہاں یقین ہے. تو یقین پہ محنت نہیں ہونے سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، یقین پہ اگر محنت ہوگی تو پھر گناہ چھوٹ جائیں گے. اب کتنے لوگ ہیں بھائی ڈاکٹر کے کہنے پہ کتنی چیزیں نہیں چھوڑ رہے ہیں، بھائی آپ کو شوگر ہو گیا، آپ کو فلاں چیز بہت ڈینجر ہے، دیکھیے آپ شکر نہیں کھا سکتے، آپ چاول نہیں کھا سکتے، آپ تیل استعمال نہ کریں، آپ نمک استعمال نہ کریں، لاکھوں لوگ پابندی کر رہے ہیں ڈاکٹر کی بات پہ. کیوں؟ کہ یقین ہے اس کے اوپر. تو کیا نبی کے کہنے پر کہ یہ فلاں چیز گناہ ہے اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہ عمل ایسا ہے کہ دنیا میں بھی ذلت ہوتی ہے، آخرت میں بھی اس کی سزا ہوتی ہے، جب آدمی کو بات سمجھ میں آئے گی، جب یقین ہوگا تو پھر چھوڑنا آسان ہو جائے گا. من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو بھی برائی کرے گا اس کا بدلہ مل کر رہنے والا ہے. تو اگر نبی کی ذات پہ یقین پیدا کیا جائے، اس پہ محنت کی جائے، تو پھر اس کے بعد گناہ چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے. چند ایک واقعات یقین کامل کے عرض کیے جاتے ہیں کہ یقین سے کیسا فائدہ ہوتا ہے، کس طرح آدمی فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے یقین بننے کی وجہ سے. حضرت یوسف ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، ابھی نوجوان ہیں، اور جو ہے مصر میں اپنے ماں باپ سے بہت دور مصر میں ایک جو ہے امیرہ کے گھر میں خادم ہے. تو اس نے کیا کیا، اس نے آپ کو ورغلانا چاہا، نوجوان تھے، خوبصورت تھے، اس نے سارے کمرے بند کر دیے اور اپنی خوبصورتی کو نمایاں کر کے اپنی طرف گناہ کی دعوت دی. تو وہاں پر گناہ کے پورے موافق اسباب موجود تھے، گناہ کا سپورٹ کرنے والے، غلطی میں ساتھ دینے والے، پورے وہاں حالات سازگار تھے. ایک تو کیا تھا، بلانے والی عورت وہ پوری محل کی ملکہ تھی، اس کا راز کھل نہیں سکتا تھا. جو خود اصل مین ہے، جس کے فیصلے چلتے ہیں، وہی جب دعوت دے رہی ہے تو وہاں پریشان کیا ہے. سب سے بڑے آفیسر صاحب جو ہے، آفیسر جو ہیں آفس کے، وہی بول رہے کہ اپن دونوں مل کے گھپلا کریں گے، تو وہاں کیا ہے، پریشانی کی بات کیا ہے. سب سے ملکہ جو ہے، جو ہول اینڈ سول ہے، وہ خود بلا رہی گناہ کی طرف. پھر کمرے بھی پورے کے پورے بند ہیں، عیب کھلنے کا کوئی امکان نہیں، پھر اپنے وطن میں نہیں ہے، اپنے وطن میں آدمی ہے تو سب پہچانتے ہیں، عزت چلی جاتی ہے تو جینا مشکل ہو جاتا ہے، ایک نئی جگہ پہ اگر آدمی ہے وہاں اگر اس کی کوئی غلطی کھل بھی جائے تو اس کو پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے کوئی جانتا نہیں، نہ اس کو نہ اس کے باپ دادا کو، وہاں سے ہٹ گیا تو کہانی ختم، لیکن وطن ہے میں ہے تو بڑا دباؤ رہتا ہے آدمی کے اوپر، جینا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ وطن سے دور تھے، کوئی جانتا ہی نہیں کہ ان کے ابا کون ہے، امی کون ہے، ان کا خاندان کون ہے، عزت جانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر جوانی، بھرپور جوانی کا وقت تھا، ساری چیزیں گناہ کی مددگار تھی، اس کے باوجود بھی جیسے ہی اس نے گناہ کی دعوت دی قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں یہ حرکت نہیں کر سکتا. تو یہ کیا ہے؟ یقین تھا، جو یقین بنا ہوا تھا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ سزا دیں گے. یقین ہونے سے بچنا آسان ہو گیا. ایسے ہی کتابوں میں تین تابعین کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دشمن بادشاہ نے ان کو، ایک حاکم نے ان کو قید کر لیا، دو کو تو اس نے شہید کر دیا، لیکن اس میں سے ایک جو تھے وہ ذرا جنگ کے ماہر، اس کو نظر آئے، قوی ہیکل نظر آئے، تو اس کو خیال ہوا کہ ان کو میں اپنا تائید والا بنا کر جنرل بنا لوں گا، اپنی فوج میں عہدہ دوں گا، فوج مضبوط ہو جائے گی. تو اس نے ایک تابعی کو اپنے گھر کے اندر قید کر دیا اور اپنی جوان حسین بیٹی کو یہ کام دیا کہ تم کسی طرح اس آدمی کا دل مائل کرو. تو ہفتہ بھر اچھا سج کے سنور کے اچھے سے اچھے کھانے لے کے اس کو جا کے کھلاتی تھی ان کو، اور مختلف اداؤں سے اپنی اپنی میٹھی باتوں سے مائل کرنے کی کوشش کرتی تھی، وہ طرح طرح کے بناؤ سنگار کر کے ناز و انداز دکھاتی رہی. ایک ہفتہ ہو گیا لیکن انہوں نے پلٹ کے اس کا چہرہ ہی نہیں دیکھا، بس ہمیشہ نگاہیں نیچی. تو آخر اس کا برداشت کا پیمانہ ایک دن لبریز ہو گیا، انہوں نے کہا کیا بات ہے، آپ انسان ہیں کیا ہے کہ میں اتنی باتیں کر رہی ہوں، اتنے جو ہے نخرے دکھا رہی ہوں، آپ جو ہے اٹھا کے مجھے دیکھتے تک نہیں، کیا بات ہے آخر؟ کہا انہوں کہ میرا اللہ، میرے اللہ نے اس کو منع کیا ہے، میرا جو پیدا کرنے والا ہے اس نے مجھے منع کیا ہے کہ تم کو دیکھو. تو اس کا ایسا اثر ہوا کہ اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھا تو پھر آپ مجھ کو بھی اپنا جیسا بنا لیجئے. پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا. ان کے اگر غلطی ہو جاتی تو اس کو تو کلمہ نصیب نہیں ہوتا تھا، اب یہ مائل نہیں ہوئے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. اب کلمہ پڑھنے کے بعد تو وہ ہم نوا ہو گئی. اب اس نے سوچنا کیا، شروع کیا کہ ان کو آزاد کیسے کرائیں. اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس نے اپنے باپ سے جا کے کہا کہ یہ یہاں پر تو یہ صاحب مائل نہیں ہو رہے ہیں کمرے کے اندر، ذرا ان کو اچھی کھلی فضا میں لے جا کے، باغ و باہر کھلی فضا میں لے جا کے اگر ان کو مائل کیا جائے تو شاید وہاں یہ مائل ہوں گے، اس لیے ابو ہم دونوں کو گھوڑا دیجئے، میں کھلی فضا میں لے جا کے ٹرائی کروں گی. اب وہ لے کے باہر نکلی تو دونوں بھی آزاد ہو گئے. تو اب ایمان پہ جمنے سے دو فائدے ہوئے کہ جو گناہ کے ذریعے سے جو عورت حاصل ہو سکتی تھی، اچھا اس کے بعد پھر وہاں سے نکلنے کے بعد اپنے وطن میں گئے، وہاں جانے کے بعد نکاح بھی ہو گیا دونوں کا. تو اگر گناہ کرتے تو نہ اس کو ایمان نصیب ہوتا نہ ان کو بیوی نصیب ہوتی. اب بیوی بھی ملی اور پھر اس کو ایمان بھی ملا اور آزادی بھی ملی. ایسے ایک سلیمان بن یسار محدث تھے، سفر حج میں تھے، جنگل میں جو ہے خیموں میں پڑاؤ تھا، ساتھی سارے کے سارے کھانا لینے کے لیے پورے شہر گئے ہوئے تھے، یہ خیمے میں اکیلے تھے. اتنے میں ایک بدو دیہاتی حسین عورت وہ گھس کے آ گئی اندر، اور آ کے اشارے کرنے لگی، برائی کی طرف رغبت دلانے لگی. اب ان کے اوپر اتنی ندامت تاری ہوئی، ایسی ایک کیفیت تاری ہو گئی کہ پھٹ پھٹ کے رونے لگے، یا اللہ یہ کیسے امتحان میں پھنس گیا. اب ان کے رونے کا اس پہ اثر ہوا کہ بھائی وہ بھی شرمندہ ہو گئی. تو اب اس رات میں ان کو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نظر آئے، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی تعریف کی، آپ جو ہے عین جوانی میں اس طرح سے آپ کو پھنسایا گیا، آپ کس طرح بچ کے رہے، آپ کی پاک دامنی کی تعریف اس شخص نے کی. تو انہوں نے کہا کہ میں تو نبی تھا، اللہ نے میری حفاظت کی، لیکن ایک آپ عام امتی ہوتے ہوئے آپ نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا. تو ان کے ذریعے سے ان کی شاباشی گویا ان کو ملی. تو بہرحال یقین ایسی چیز ہے، یقین جب بنتا ہے تو گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے حضور کہہ رہے ہیں کہ یقین کی غذا لینی چاہیے آدمی کو. جس طرح روزانہ ہم کھانا کھاتے ہیں اور اپنے جسم کو پاورفل بناتے ہیں، ایسے ہی ہم کو اپنی روح کو طاقتور بنانا چاہیے یقین کے ذریعے سے، یقین کی غذا اس کو دینی چاہیے. اب یقین کا ایک حصہ ہے کہ روزی دینے والے اللہ ہیں، جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو ہر حال میں روزی دیں گے، اس لیے میں حلال طریقے پہ ہی روزی حاصل کروں گا، حرام نہیں حاصل کروں گا میں. اس لیے کہ دینا تو پکا ہے اللہ کا، جو میرا حصہ ہے وہ مل کے رہنے والا ہے، اس لیے حرام کی طرف کیوں جائیں گے. تو جس کو یہ یقین ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی دھوکا نہیں دے گا، وہ کبھی چوری نہیں کرے گا، اور کبھی کسی کا مال نہیں ہتیائے گا. اللہ کا وعدہ ہے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کہ زمین میں جو بھی چیز جاندار ہے اپنی جگہ سے حرکت کر رہی ہے، اس کی روزی کی ذمہ داری اللہ پر ہے. تو اللہ تو دے کر رہنے والے ہیں. ان باتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کمائی نہ کرے، اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے. وہ اب حکم پورا نہیں کریں گے تو حکم پورا نہیں کرنے کا گناہ ہو جائے گا. لیکن زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں، کوئی دین کا تقاضا ایسا آ گیا، ایمانی تقاضا ایسا آ گیا کہ ظاہر کے خلاف بھی چلنا پڑتا ہے، اس وقت آدمی کا امتحان ہوتا ہے. ظاہر کے خلاف چلنے پہ ہی اللہ کی مدد آتی ہے، جب ظاہر کے خلاف چلنا ضروری ہو جاتا ہے. حضرت مریم ہیں، اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی، بے موسم کے پھل ان کے پاس آتے تھے. گرما میں بیٹھی ہوئی اعتکاف میں سرما کا پھل آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بے موسم کے پھل کھلا سکتے ہیں، تو کیا ہم کو موسم کی غذا نہیں مل سکتی؟ بنی اسرائیل کو 40 سال تک صحرا کے اندر بغیر کمائی کے اوپر سے روزی آتی رہی، من و سلوا ملتا رہا. جب اللہ کی مرضی تھی تو کیا ایک امت محمدیہ کے آدمی کو نہیں ملے گی؟ جب وہ شرعی تقاضوں کی بنیاد پر حلال پہ جمع رہے گا تو کیا اس کو نہیں ملے گی؟ تو یقین ہونا چاہیے. اور ایک یہ ہے کہ بھائی زکوٰۃ ہم دیں گے تو ہمارا مال محفوظ ہو جائے گا بلاؤں سے، مصیبتوں سے، نقصانات سے. یقین ہوتا ہے تو اس کے الگ الگ کرشمے ہوتے ہیں زندگی میں. دارالعلوم دیوبند ہمارے ہندوستان کا مشہور ادارہ ہے، تو وہاں کے خازن صاحب، ایک نواب صاحب وہاں کے ٹریزرر تھے، تو وہ جو ہے دارالعلوم کے پیسے بھی ایک چھوٹی سی الماری میں رکھتے تھے پرانا زمانہ، اور اپنے پیسے بھی اسی میں نیچے رکھ دیتے تھے. چھوٹا سا ایک تالا بھی لگایا ہوا تھا انہوں نے. تو ایک رات میں وہ تہجد میں اٹھے، تہجد میں روز اٹھتے تھے، دیکھا تو ایک چور جو ہے تالا توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. تو انہوں نے جو ہے اس کو اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی، میرا تہجد کا وقت ہے، تہجد پڑھنا شروع کر دیا. پوری تہجد ہوئی اور فجر کا وقت ہوا، فجر کی اذان ہونے والی ہے، دیکھا اب بھی وہ تالا توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تو کب سے تو تالا توڑنے کی کوشش کر رہا ہو، اب فجر کا بھی وقت ہو گیا ہے، یہ تالا تجھے ٹوٹنے والا نہیں ہے. وہ آواز ان کی سنی تو بھاگ گیا. ارے یہ ہوشیار ہے آدمی، بیدار ہے ایک آدمی، وہ سن کے بھاگ گیا. سیدھا انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب کو قصہ سنایا. تو ان کا تکیہ کلام تھا بات بات پہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، ہر بات ان کی اللہ کے فضل ہے سے شروع ہوتی تھی وہ نواب صاحب کی. تو اب امام صاحب کو بولے، امام صاحب اللہ کا فضل ہے، بڑا غضب ہو گیا. ارے انہوں بولے کہ اللہ کے فضل سے غضب کیسا ہوتا ہوئی، اللہ کا فضل ہے بول رہے آپ، پھر بڑا غضب ہو گیا. بول تو انہوں نے قصہ سنایا کہ ابھی جو ہے اس طرح چور کا قصہ سنایا. تو امام صاحب نے کہا کہ ارے جناب، آپ جیسے ہی چور کو آپ نے دیکھا تھا، فوراً آپ چور کو پہلے بھگانا تھا پھر تہجد پڑھنا تھا. آپ کا کام پہلے چور کو بھگاتے آپ، اس کے بعد تہجد پڑھتے آپ، فجر تک پڑھتے رہے. اگر اس بیچ میں وہ تالا ٹوٹ جاتا اور لے کے چلا جاتا تو نقصان ہو جاتا نا، پہلے آپ کو چور کو بھگانا چاہیے تھا. یہ سنتے ہی جو ہے نواب صاحب کو غصہ آ گیا، کیسا جاتا پہ؟ کیسا جا سکتا ہے؟ اس میں جو مال رکھا ہوا ہے میرا، میں اس کی پابندی سے زکات دیتا ہوں، وہ کیسا جا سکتا ہے؟ غصہ آ گیا، چور کیسے لے جا سکتا تھا اس کو، اس لیے میں دیکھا ہی نہیں. بولے تو یقین ان کا ایسا بنا ہوا تھا. ایسے اور ایک بھی یقین بننے کی ضرورت ہے کہ حرام مال جو بھی کمائے گا نا، اس کی اولاد نافرمان نکلتی ہے. آپ خوب کما کے جائیدادیں بنا کے چھوڑتے چلے جاؤ، اولاد نافرمان نکلتی ہے یا بیوی نافرمان نکلتی ہے، کچھ ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ ناک میں مرغی کے پر آدھا ادھر آدھا ادھر پھنس جائیں گے، تو کروڑ پتی ہے آدمی مگر گھر میں سکون نہیں رہے گا، خود گھر کے اندر سے سکون غائب ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی ایسی مصیبت آ جائے گی۔ ایسی اور ایک یقین کی چیز ہے کہ سود اگر ہم کھائیں گے تو ہمارا مال ناپاک ہو جائے گا، سود بڑی خطرناک چیز ہے، قرآن مجید میں اس کو فأذنوا بحرب من الله ورسوله، اللہ سے جنگ قرار دیا گیا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں ہزار بہانے سے جو ہے سود کھانا چاہتے ہیں، لیکن سود کھانا یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ ایسی اور ایک یقین ہے ایک مومن کا کہ موت کا وقت مقرر ہے، اس سے پہلے آ نہیں سکتی، غالب کا شعر ہے موت کا ایک دن معین ہے، رات بھر نیند کیوں نہیں آتی، جب آنا ہے جب آئے گی، یہ نیند کیوں جا رہی ہے؟ اب صحابہ کرام کو یقین تھا اس بات کا کہ زندگی اور موت سب لکھے ہوئے، اس لیے لاکھوں کی فوج سامنے ہے تو بھی گھس جاتے تھے لڑتے ہوئے، اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ آج اگر موت ہے تو ہی آئے گی ورنہ نہیں آئے گی، یقین تھا ان کو۔ علامہ اقبال نے کہا تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان جشتی نہ تھی آنکھوں میں جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ تو یقین تھا یہ سب پورا صحابہ کے اندر۔ ایک صاحب نے کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب جو ہے نویں منزل سے گرے، سڑک پہ ان کا مکان تھا، نویں منزل سے گرے مگر کچھ ایسے زاویے سے گرے ہو کہ مرے نہیں، اتنی اوپر سے بھی گرے مگر مرے نہیں۔ اب رشتے داروں میں دوستوں میں جس کو بھی خبر ملی سب حیران، مبارکباد کے سلسلے لوگ آ رہے ہیں مل رہے ہیں، مسلسل گھر میں لوگ آ رہے ہیں، پہلا دن لوگ ملاقاتوں میں گزر گیا، دوسرا دن ملاقاتوں میں، سب آ کے مبارکباد دے رہے۔ ماذا تقول، دعا کرنا ہے۔ تو نویں منزل سے گر گئے، دو دن تک لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں اور تیسرا دن ہو گیا، تیسرے دن کیا ہوا، ایک بہت ہی پرانا دوست آ گیا، پرانا دوست آ گیا، بولا کہ تم کو تو مٹھائی کھلانا پڑے گا، تم جو اتنی اوپر سے گرے مرے نہیں۔ تو چونکہ دوستی بہت مضبوط تھی فوراً جوش میں اٹھے، ارے وہ کون سی بڑی بات ہے، سامنے سڑک پہ مٹھائی کی دکان تھی، ابھی جا کے لا کے کھلاتا ہوں، تمہارا منہ میٹھا کرتا ہوں۔ تیزی سے گھر میں اندر داخل ہوئے تو اندر جو تھا کمرہ، وہ گھر والی نے چکنا فرش تھا اس کو ابھی دھویا ہوا تھا، وہ گیلا تھا، جیسے تیزی سے مڑے اندر گئے پھسل کے گرے، وہ گرتے ایسی جگہ چوٹ آئی کہ جان نکل گئی تھوڑی دیر۔ تو موت کا وقت مقرر ہے، نویں منزل سے گرے تو بھی مرے نہیں جب وقت نہیں آیا تھا، اور جب وقت آیا تو فرش پہ پھسل کے بھی مر گئے۔ ایسے ہی ہم لوگوں کو بہت مرتبہ گناہ جو ہوتا ہے، عزت ذلت کا جھوٹا یقین، فلاں کام کریں گے عزت چلی جائے گی، فلاں دین کی بات پہ عمل کریں گے عزت چلی جائے گی، لوگ کیا بولیں گے، اور فلاں کام کریں گے تو عزت ملے گی، یہ سوچ کے غلط کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، انہوں نے خط لکھنے کے لیے کہا تھا، اما جان کچھ مجھے نصیحت کیجئے، تو امیر المومنین کو خط لکھ کے بھیجا کہ دیکھیے امیر المومنین، اگر آپ کسی لوگوں میں سے کسی کا خیال کر کے آپ ایسا کام کریں گے جو اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو آپ ناراض کریں گے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو لوگ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو سکتے ہیں لیکن اللہ پھر آپ کے خلاف کر دیں گے ان کو، جب اللہ ناراض ہوں گے تو پھر مخلوق بھی ناراض ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ اللہ کی خاطر مخلوق کو ناراض کریں گے، اللہ کی رضا والا عمل کریں گے، لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے تو پھر اللہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ تو آدمی کا جیسا یقین ہوتا ہے ویسے ہی عمل ہوتا ہے۔ تو ابھی تو کچھ اور بھی باتیں تھیں ضروری، انشاءاللہ آگے، اس لیے کہ وقت ہو چکا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کے اپنے یقین پہ محنت کریں، اپنے خیالات کو مضبوط کریں. یعنی کہ رات دن بزی جا رہے ہیں اور ہر قسم کی باتوں کو دماغ میں جگہ دے رہے ہیں، شک کی باتیں، شبہ کی باتیں، کافروں کے منہ سے نکلے ہوئے باتیں، منافقوں کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں، جن کا یقین بگڑا ہوا ہے ان کی باتیں سب لبرل بن کے ہر چیز سنتے جا رہے ہیں، ہر محفل میں بیٹھتے جا رہے ہیں. کیا بولے تو چلتا بھائی، سب کے ساتھ ہنستے جا رہے ہیں، بھولتے جا رہے ہیں. تو شک والوں کے بیچ میں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا، خود بھی شک والے بن جائیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا یقین بنائے رکھنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.